بچے نے مکمل کر لی, سیکھ لی, تو اس پہ انہوں نے جو ہے وزیر نے خوشی کے اظہار میں 250 اشرفیاں اس میں رکھ کے, سونے کی اشرفیاں تھال میں اوپر ڈھک کے ان کو استاد کو پیش کی. استاد نے جو دیکھا تو اس نے کہا کہ وہ, انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ ہے, میں نے کیا ہی کیا ہے. اس وقت تو وزیر نہیں بولے اور دیکھ کے ان کو آ گئے. اس کے بعد ان کو بلایا اور کہا کہ آج سے آپ میرے بیٹے کو نہیں پڑھا. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے دل میں سورہ بقرہ کلام الہی کی قیمت 250 اشرفی سے بھی کم ہے, میں اپنے بچے کو ایسے معلم سے نہیں پڑھانا چاہوں. آپ کے دل میں مال کی یہ اہمیت ہے قرآن پاک کے مقابلے میں, تو میرے بچے کو آپ کیا سکھائیں گے؟ فارغ کر دیا. اسی طرح دینی مربی کا معاملہ بھی ہے. دینی مربی جو ہے دین سکھلانے والا, اس کے چونکہ وہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جتنی قیمتی منزل ہوتی ہے اتنا ہی اس کا رہبر بھی قیمتی ہوتا ہے. اب اللہ سے بڑھ کے کس کی قیمت ہوگی؟ بے مثال ہے اللہ کی ذات. تو اس راستے کا جو رہبر ہے وہ بھی ویسا ہی قیمتی ہو, اس کی بھی کوئی مثل نہ ہوگی. اس واسطے آپ کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے. پھر کب آئیں گے آپ؟ جزاک اللہ. اس کے ہم ریال خرید لیں گے اور اس کو استعمال میں لائیں گے انشاءاللہ. تقبل اللہ. اس میں سے بچوں کے, بچیوں کے کپڑے ڈھیلے ڈالے بنانا چاہیے. سست کپڑے کی عادت جب پڑ جاتی ہے بچوں کو تو پھر وہ ڈھیلے کپڑے پہننے میں ان کو آر معلوم ہوتی ہے. ماحول بھی ایسا ہی ہے سست کپڑے پہننے کا. ہمارے مسلمان بچے جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو تو نہیں پتا کہ عیسائی ہے, بنگین ہے, کون ہے, وہ پھر اس کی نقل کرتے. اب جو عادت جس کو نہ ہوگی تو پھر وہ اس کو آر محسوس ہوگی گیلے کپڑے پہننے. اس کپڑے میں یہ پریشانی ہے کہ اس میں اعضاء جو ہے وہ ظاہر ہوتے ہیں. مثلے بڑھانا کیا رہتا ہے انسان, مثلے بڑھانا, تو اس لیے ایسے چست کپڑے نہیں پہنانے چاہیے. مردوں کو بھی نہیں پہننے چاہیے. مردوں کو منع ہے تو عورتوں کو بے اولا منع ہونا چاہیے. کیا حال ہے حافظ صاحب؟ وہاں کیا کیا اس دفعہ کیا سیکھا آپ نے لاہور میں؟ جو کورس پہلے کیا تھا اسی کو دہرایا ہے کیا؟ اچھا, پہلے سے مختلف تھا یہ.
رات کو میں حساب لگا رہا ہوں, آپ اس کو لگانا چاہیے. مختصر کام ہوگا اکثر قبل ربی ہوتا ہے کہ بعد ہوتا ہے اب اللہ کو بھروسہ رکھیں میں بتاتا رہتا ہوں کہ لڑکی کی شادی سے بھی لوگ یہ کرتے ہیں اللہ مسئلہ لڑکی تو سب بھی آگے آگے لکڑ جاتے ہیں تو اس میں کچھ نہیں جلدی ہے تو جلدی سے اس سے بات کرتی اہم امن ہے اس سفارے کی سوا تعلیم کرنا
کس مقام پہ ہیں تیسرے آسمان پہ ہیں چوتھے پہ ہیں تو میں زمین پہ ڈرا ہوں اس لیے میں دیکھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اے اللہ معاف فرما میرے مرشد محبوب سیدی سندی حبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ شیخ العرب والعجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاشق صادق میرے مرشد ثانی صدیق وقت قلندر زمان حضرت سید عشرت جمیل میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز بیعت مشہور شاعر اسلام عندلیب گلشن حضرت خالد اقبال طائف صاحب کے اشعار ہیں. یہ اشعار حضرت طائف صاحب کے کب ہوئے اس میں تو مجھے معلوم نہیں, لیکن یہ انہوں نے پڑھے حیدرآباد میں تھے جب ہمارے حضرت میر صاحب رحمہ اللہ کا پہلا سفر حیدرآباد کا ہوا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد, اور بہت جمع غفیر مختلف شہروں سے حیدرآباد پہنچا تھا. صوفی عبدالمجید صاحب کی خانقاہ ہے وہاں. اس وقت طائف صاحب نے وہاں مجلس میں یہ اشعار پڑھے تھے. شیخ سے تم نے لیا ہے سادیا, شیخ سے تم نے لیا ایسا دیا پیر گوئی کو نور میں نہلا دیا, پیر گوئی کو نور میں نہلا دیا, شیخ سے تم نے لیا ایسا دیا پیر گوئی کو نور میں نہلا دیا, دیکھ کر جلتا ہے کوئی تو جلے, دیکھ کر جلتا ہے کوئی تو جلے, رکھ دیا پیش ہوا جلتا دیا, رکھ دیا پیش ہوا جلتا دیا, دیکھ کر جلتا ہے کوئی تو جلے, رکھ دیا پیش ہوا جلتا دیا, رشک گلشن سے تعلق کے طفیل,
رشک گلشن یعنی ہمارے حضرت مرشد محبوب شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. رشک گلشن سے تعلق کے طفیل, رشک گلشن سے تعلق کے طفیل, خار و خس نے آپ کو رستا دیا, رشک گلشن سے تعلق کے طفیل, خار و خس نے آپ کو رستا دیا, شیخ سے تم نے ایسا دیا پیر گی کو نور میں نہلا دیا, روشنی اندر بھی ہو باہر تو ہے, روشنی دنیا اندر بھی ہو باہر تو ہے، کیا بھلا دیکھے کوئی اندھا دیا، کیا بھلا دیکھے کوئی اندھا دیا، روشنی اندر بھی ہو باہر تو ہے، کیا بھلا دیکھے کوئی اندھا دیا، شہر سے تم نے لیا ایسا دیا، پیر بھی کو نور میں نہلا دیا، خود جلے لے اور جل تو کو بجھنے نہ دے، خود جلے اور جلتوں کو بجھنے نہ دے، کوئی دکھلائے کوئی ایسا دیا، خود جلے اور جلتوں کو بجھنے نہ دے، خود جلے اور جلتوں کو بجھنے نہ دے، کوئی دکھلائے کوئی ایسا دیا، کوئی دکھلائے کوئی جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں، جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں، کیا حسین تحفہ نگینے کا دیا، کیا حسین تحفہ نگینے کا دیا، جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں، جاتے جاتے شیخ اول نے ہمیں، کیا حسین تحفہ نگینے کا دیا، کیا حسین تحفہ نگینے کا دیا، شیخ سے تم نے لیا ایسا دیا، تیرگی کو نور میں نہلا دیا،
مجالس ابرار ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مبنی مجموعہ ہے، اور اس کے مرتب اور جامع بھی ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں. ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے احقر سے سوال کیا کہ فلاں جگہ ایک موٹر کا اسکول ہے، جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے باکمال ہو کر نکلتا ہے اور 100% کامیابی ہوتی ہے، اور اللہ والوں کے یہاں جو دین سیکھتے ہیں ان کی صحبت میں 5% بھی کامل نہیں بنتے، یہ فرق 5% اور 100% کا کیوں ہے؟ احقر نے عرض کیا کہ بھائی، کمال پیدا ہوتا ہے کامل مجاہدے سے اور کامل اتباع سے، ان دو باتوں کے وجود سے استاد کا کمال شاگرد میں منتقل ہو جاتا ہے، اور دین سیکھنے جو لوگ بزرگوں کی صحبت میں آتے ہیں، یہاں مجاہدے میں بھی کمی ہوتی ہے اور اتباع میں بھی کمی ہوتی ہے. مثلا شیخ نے بتایا کہ بدنگاہی سے بچو، اور جب بدنگاہی کبھی ہو جائے تو 4 رکعت نوافل کا جرمانہ ادا کرو، اور طالب مجاہدے سے جان چرائے اتباع نہ کرے تو کامیابی کیسے 100% ہوگی؟ ہاں، جو کامل اتباع اور کامل مجاہدہ کرتے ہیں وہ بے شک صاحب نسبت اور کامل بن جاتے ہیں. مجاہدے اور اتباع پر ایک حکایت یاد آئی. ایک رشوت خور نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ 6000 رشوت کھائی ہے، اب کیا کروں؟ فرمایا، جائیداد ہے؟ کہا ہاں. فرمایا، کس قیمت پر بکے گی؟ کہا 7000 کی. فرمایا، جائیداد فروخت کر کے سب کو واپس کر دو. اس نے ہمت سے عمل کر لیا اور ادھیڑ عمر میں حفظ شروع کیا، حافظ بھی ہو گئے، پھر حق تعالیٰ کے فضل سے حج بھی کرائے، اور ایک کام دین کا یہ کیا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ سے انتخاب کر کے کتاب اشرف الجواب للشفاء المرتاب شائع کر دی. روزی میں بھی برکت اور راحت سے گزر بھی ہوئی. کوئی خدا تعالیٰ کو راضی کر کے تو دیکھے. اللہ بتائیے، 7000 کی جائیداد انہوں نے بیچ دی. اور 6,000 رشوت کے واپس کیے. کیسی ہمت کی بات ہے. مگر دیکھو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بدل بھی کیسا دیا کہ آخرت انشاءاللہ ان کی بن گئی. حفظ بھی حافظ بھی ہو گئے, حج بھی کرائے اور کتاب بھی ایسی شائع کرا دی جو صدقہ جاریہ ہو گئی ان کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی ہمت عطا فرمائے اپنے راستے کی. اسی طرح مجاہدہ اور اتباع پر ایک اور حکایت یاد آئی. ایک عالم صاحب ناجائز جانتے ہوئے 8 برس تک دیہات میں جمعہ پڑھتے رہے اور ہمت ترک گناہ کی نہ ہوئی. پھر ایک بزرگ کی صحبت میں حاضر ہوئے, ذکر کیا, دل میں نور آیا, دل کی بیٹری جو ڈاؤن تھی چارج ہو گئی اور دیہات میں جمعہ ترک کر کے 8 میل پیدل چل کر قصبے میں پڑھنے لگے. اب وہ شیخ وقت ہیں. معلوم ہوا کہ جب گاڑی کا انجن فیل ہو جاتا ہے تو دھکا دینے سے سٹارٹ کرتے ہیں, پس اگر ہمت عمل کی کمزور ہو, کوئی گناہ چھوٹ نہ رہا ہو, تو سمجھ لو کہ دل کی بیٹری ڈاؤن ہو گئی, کسی اللہ والے کے پاس جا کر بیٹری چارج کرا لے. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ اہل اللہ کی صحبت کو میں فرض عین قرار دیتا ہوں, کیونکہ اصلاح نفس بغیر صحبت اہل اللہ کے عادتاً محال ہے, اور جب اصلاح نفس فرض ہے تو مقدمہ فرض کا بھی فرض ہوتا ہے. بھلا فرض کا موقوف علیہ کیوں کر فرض نہ ہوگا. ارشاد فرمایا کہ ہمارا نام طالب علم و عمل تھا, مگر اختصار کے لیے صرف طالب علم بولا جاتا ہے, لیکن ہم عمل کو اب مقصود ہی نہیں سمجھتے. طالب علمی ہی سے اعمال میں مشغول ہونے کا اہتمام اہل مدارس کو کرنا چاہیے. آج اساتذہ طلباء کی تربیت اور اصلاح نفس کی فکر نہیں کرتے, صرف ان کی رہائش اور روٹیوں کی فکر ہوتی ہے. پس صورت تو طالب علم کی ہے اور روح اور حقیقت غائب, یعنی تعلق مع اللہ اور خشیت اور اساتذہ کا ادب و اکرام سب ختم. پھر اسٹرائک اور بغاوت نہ ہوگی تو کیا ہوگا. ہر کوتاہی اور معافیت کا رد عمل ہوتا ہے. طلباء ہماری کھیتی ہیں, ہم ان کے قلوب میں اگر محبت اور تعلق مع اللہ اور خشیت اور اتباع سنت کے درخت نہ لگائیں گے تو دوسرے صحرائی خاردار درخت نکلنے لگیں گے. پھر رونا پڑتا ہے کہ آج فلاں طالب علم نے فلاں استاد کو گالی دے دی, فلاں نے فلاں کی پٹائی کر دی. آہ, ان طلباء کرام کو تو 100% اولیاء کرام ہونا چاہیے تھا, اور جو بے عمل اور بے اصول طلباء ہوں انہیں فوراً نکال دینا چاہیے. درخت کی جو شاخ خراب ہو, باغبان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے اسے کاٹ کر پھینک دے. مقصود نہ طلباء کی تعداد ہے نہ عمارت ہے, کام کے اگر چند بھی نکلیں تو غلا مچا دیں گے. سبحان اللہ. ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری دامت برکاتہم اب رحمۃ اللہ علیہ ہو چکے, انہوں نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ارشاد نقل فرمایا. وہ یہ کہ بعض اہل ظاہر کو یہ اشکال ہوا کہ دعا میں اللہ والوں کا واسطہ دینا جائز ہے یا نہیں. حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اعمال صالحہ کا واسطہ دینا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے, تو اللہ والوں کا واسطہ دینا دراصل یہ ان کی محبت قلبی کا واسطہ ہے, اور محبت قلبی وہ عمل صالح ہے جو عمل جوارح سے بھی افضل ہے. کیسی بات ہے, سمجھ آ گئی کہ اللہ والوں کی محبت بھی ایک عمل ہے, یہ بھی محبت بھی تو ایک عمل ہے اور بہت قیمتی عمل ہے, اور بلا شبہ نیک اور صالح اور بالکل اخلاص والا عمل ہے. کہ پہ محبت للہ سے اللہ کے لیے ہوتی, تو اللہ والوں کا واسطہ دینا اس سے بھی زیادہ کارآمد ہے. ارشاد فرمایا کہ حضرت مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب ارشاد نقل فرمایا. وہ یہ کہ بعض اہل ظاہر کو یہ اشکال ہوا کہ دعا میں اللہ والوں کا واسطہ دینا جائز ہے یا نہیں. حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اعمال صالحہ کا واسطہ دینا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے, یعنی وہ جو مشہور حدیث ہے کہ تو کچھ آدمی اس میں پھنس گئے تھے, چٹان اوپر آ گئی تھی, غار کے اندر پھنس گئے تھے, تو انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال کا واسطہ دیا تو وہ چٹان کھسکتی رہی, یہاں تک کہ تینوں کے اعمال کا واسطہ دینے سے پھر وہ چٹان اتنی ہٹ گئی اپنی جگہ سے کہ وہ تینوں صحیح سلامت نکل آئے. تو انہوں نے اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کو دیا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اس کے طفیل. تو اللہ والوں کی محبت کرنا محبت قلبی کا واسطہ ہے, اور محبت قلبی وہ عمل صالح ہے جو عمل جوارح سے بھی, یعنی جو ہم نے اپنے اعضاء سے کوئی اعمال کیے نیک اعمال, تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے. ارشاد فرمائے کہ آج کل دکاندار ریڈیو اور ٹیلی ویژن کو آمدنی کی زیادتی کا سبب سمجھتے ہیں, حالانکہ دن بھر جتنے لوگ اس دکان پر گانے اور عورتوں کی تصاویر دیکھنے کا الگ الگ گناہ کرتے ہیں وہ سب جمع کر کے اس دکاندار کی گردن پر ڈالا جائے گا. جب مرے گا تب اس کو اپنی آمدنی کا حال معلوم ہوگا, جب مرے گا تب اس کو اپنی آمدنی کا حال معلوم ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. زبان سے کہتے ہیں کہ رزق خدا دیتا ہے اور پھر گناہ کر کے خدا کی ناراضگی سے رزق بڑھا رہے ہیں. ارشاد فرمایا کہ حضرت اقدس حکیم الامت مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ ٹرین کا جب میل ہوتا تھا تو دوسری ٹرین کی طرف دیکھتے بھی نہ تھے کہ کہیں کسی ڈبے میں کسی بے پردہ عورت پر نظر نہ پڑ جائے. اللہ اکبر, کیا تقویٰ تھا. ہمارے حضرت نے ایک مرتبہ اسی طرح کا ملفوظ سنایا تھا کہ حکیم الامت اشکال پیش کیا کہ اگر برابر والی ٹرین آ کے رک گئی کیا معلوم میں نظر اٹھاؤں تو وہاں زنانہ ڈبا سامنے ہو, اور کیا معلوم کہ میں اس کی طرف نظر اٹھاؤں, اور کیا معلوم اس میں کسی بے پردہ کوئی عورت بے پردہ بیٹھی ہو, اور کیا معلوم کہ اس پر میری نظر پڑ جائے, اور کیا معلوم کہ میں اس پر نظر ڈالوں اور مجھے اس سے نظر اٹھانے کی قدرت نہ ہو. تو لہذا نظر کی حفاظت, کس قدر حفاظت کی کہ ٹرین کو بھی نہیں دیکھا کہ کیا معلوم اس میں میری نظر خراب نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پاکیزہ قلب کے لیے جب حکم صادر فرمایا گیا کہ اے علی, اچانک نظر کے بعد دوسری نظر پھیر نہ کرنا, کیونکہ پہلی تو اچانک ہونے سے معاف ہے مگر دوسری جو قصد و ارادے سے ہوگی وہ حرام ہے. آج کل وہ لوگ اس روایت سے سبق حاصل کریں جو کہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف اور پاک ہے, ہم بری نیت سے نہیں دیکھتے. یہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ اپنے کو مقدس سمجھنے کا درپردہ دعویٰ ہے, یا پھر جہل مرکب اور نفس کے جال میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفقۃ کلھا فی سبیل اللہ الا البناء فلا خیر فیہ. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمام مصارف زندگی راہ خدا میں خرچ کرنے کے برابر ہیں مگر مکانوں اور عمارتوں پر, یعنی جو بلا ضرورت اور بلا حاجت بنائی جائیں, خرچ کرنا کہ اس میں کوئی نیکی اور ثواب نہیں ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, چونکہ مکان بناتے وقت اکثر ضرورت کے درجے پر صبر نہیں ہوتا, آدمی فخر اور جاہ کے لیے ضرورت سے زائد بنا ڈالتا ہے, اس لیے اس اسراف پر یہ تنبیہ فرمائی گئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں قرات کی 7 سنتیں, نماز کی سنتوں میں سے قیام کی 11 سنتیں پہلے پڑھی گئی تھیں, اب قرات کی 7 سنتیں. نمبر 1 تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا, تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت کے شروع میں پڑھنا, چپکے سے آمین کہنا, فجر اور ظہر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک,
عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے سورہ لم یکن تک، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ لم یکن سے سورہ ناس تک کی صورتوں میں سے کوئی صورت پڑھنا، لیکن اگر یاد نہ ہو تو کوئی سی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. فجر کی پہلی رکعت کو طویل کرنا، ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین، ان تینوں کو آہستہ سے کہنا. فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا. نشرتی فی ذکر النبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہجرت مدینہ طیبہ میں جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، تو یہ حضرات جب مدینہ شریف پہنچنے لگے، اس سے آگے کا قصہ ہے کہ مدینہ کے لوگ بخیال آپ کی تشریف آوری کے ہر روز استقبال کے لیے مکہ کے راستے پر آتے اور دوپہر کے قریب لوٹ جاتے. جس روز آپ پہنچے اس روز بھی انتظار کر کے لوٹ چلے تھے کہ ایک بارگی ایک یہودی نے ایک ٹیلے پر سے آپ کی سواری دیکھی اور چلا کر ان پھرنے والوں سے کہا، یا معاشر العرب ھذا جدکم، یعنی اے گروہ عرب یہ تمہارا حظ یعنی خوش نصیبی کا سامان آ پہنچا. وہ لوگ پھرے اور آپ کے ساتھ ہو کے مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے. اہل مدینہ کی اس روز کی خوشی کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا. چھوٹی چھوٹی لڑکیاں شوق میں یہ نظم پڑھتی تھیں، ہم پر بدل نے طلوع کیا سنیات الوداع سے، ہم پر شکر کرنا فرض ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرنے والا رہے. اے نبی جو ہم میں مبعوث ہوئے ہیں، آپ ایسا حکم لے کر آئے ہیں کہ اس کی اطاعت ضروری ہے. طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. آپ مکہ مکرمہ سے دوشنبہ کے روز ربیع الاول کے مہینے میں اور بقول بعض سفر کے 53 سال کی عمر میں چلے تھے، اور دوشنبہ ہی کے دن 12 ربیع الاول کو مدینہ میں پہنچے، اور پہنچ کر محلہ قبا میں کے کنارے شہر پر ذرا فاصلے سے ہے منازل بنی عمر بن عوف میں 14 دن ٹھہرے، اور تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امانتیں ادا کر کے آپ سے آ ملے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر مدینہ کے اندر تشریف رکھنے کا ارادہ کیا. ہر ایک کی آرزو تھی کہ ہمارے محلے میں ٹھہرے. جب آپ سوار ہوئے ہر قبیلے کے لوگ ساتھ تھے اور وہی آرزو بر زبان تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اونٹنی معمور ہے، جہاں بیٹھ جائے گی وہاں ہی مقیم ہوں گا. اونٹنی چلتے چلتے وہاں آ بیٹھی جہاں اب منبر مسجد شریف ہے، متصل اس جگہ کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا. وہاں اسباب آپ کا اتارا گیا اور آپ ان کے گھر ٹھہرے. پھر آپ نے وہ زمین جہاں اونٹنی بیٹھی تھی خریدی اور مسجد نبوی کی تعمیر شروع کر دی. ہمارے حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ سے چار اعمال کی تکرار کروایا کرتے تھے، اور ان میں سر فہرست فرماتے تھے کہ ایک عمل جس سے اکثر لوگ پہلو تہی کرتے ہیں اور اس میں غفلت اور لاپرواہی کرتے ہیں، وہ ہے قرآن پاک کی کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا. اور تجوید کے معنی ہیں ترتیل کے ساتھ، ترتیل کے معنی ہیں تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ تمام حروف کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، ان کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا،
اور کہاں ٹھہرنا ہے کہاں نہیں ٹھہرنا. قرآن پاک کا حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن پاک کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں. تو اس حکم کے تحت دو چیزیں آتی ہیں, ایک تو مخارج کو صحیح ادا کرنا, ہر حرف کا مخرج الگ الگ صاف صاف ادا کرنا, اور دوسرا یہ علم رکھنا کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں. جب یہ نشانات آج کل قرآن پاک میں ہر نسخے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں, آسانی کے لیے لگا دیے گئے ہیں, پہلے تو یہ نشانات نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ ہی زیر زبر پیش وغیرہ ہوتا تھا, اب یہ بہت آسانی ہو گئی. اور یہ بھی آسانی اللہ کے کرم سے ہو گئی کہ پہلے قرآن پاک سکھلانے والے بہت چند ہوتے تھے, دور دور جانا پڑتا تھا, بڑی مشقت سے سیکھنا پڑتا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے چپے چپے پر ایسے مدارس قرآن اور قرآن حضرات کو رکھ دیا ہے کہ ہم آسانی سے اپنے محلے کی مسجد میں اگر دیکھیں تو کتنے قاری حضرات ہوتے ہیں قرآن شریف سکھانے والے, تو ہم ان سے اپنے قرآن پاک کی تصحیح بہت آسانی سے کر سکتے ہیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 15-20 منٹ اگر روزانہ کسی ماہر قاری صاحب کے ساتھ وقت دے دیا جائے اور ان سے سیکھ لیا جائے تو 2-3 مہینے میں انشاءاللہ تعالی خوب اچھی طرح قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا اور ہمیشہ کے لیے قرآن پاک درست ہو جائے گا. اور قرآن پاک درست ہو جائے گا تو ہماری نمازیں, عبادت, تلاوت سب انشاءاللہ تعالی درست ہو جائیں گی. کیونکہ بعض غلطیاں قرآن پاک میں ایسی ہوتی ہیں کہ جان بوجھ کر اگر کوئی ایسا پڑھے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی, جب نماز درست نہیں ہوگی تو کچھ بھی فائدہ نہ ہوگا بلکہ اور الٹا قابل مواخذہ ہو جائے گا یہ. اور فرمایا کہ کلام الملوک کی ملوک الکلام, یہ بادشاہوں کا کلام بھی بادشاہ ہوتا ہے, اور یہ کلام احکم الحاکمین کا کلام ہے, اس کو کتنے اچھے طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے. اور پھر چار اعمال حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, در حقیقت یہ چار اعمال کیا ہیں کہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں جس میں عام ابتلا ہے, عام لوگ اس میں مبتلا ہیں. عام طور پر لوگ اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں یا گناہ ہی نہیں سمجھتے, اس لیے حضرت نے فرمایا کہ چار اعمال جو کر لے گا انشاءاللہ تعالی چھوٹی موٹی نہیں بلکہ ولایت صدیقیت کی انتہا, یعنی جو نبوت ہے وہ تو نبوت کا دروازہ بند ہو چکا, خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی آ چکے, ان کے بعد کسی قسم کا کوئی بھی نبی اب آنے والا نہیں ہے آپ کے بعد. تو لیکن فرماتے تھے کہ ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا قیامت تک, اور ولایت صدیقیت کی انتہا وہ درجہ ہے اللہ کی ولایت کا جس کے بعد صرف نبوت کا درجہ باقی رہ جاتا ہے. تو یہ وہ سب سے آخری درجہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ولایت کا ہے. فرمایا کہ چونکہ نفس پر یہ چار اعمال بہت گراں گزرتے ہیں, اس لیے جو آدمی مشکل کام کر لیتا ہے آسان کام اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, باقی کام سب دین کے اس پر آسان ہو جاتے ہیں. لہذا ہمت کر کے یہ چاروں اعمال کو ہم کیا کریں. نمبر ایک تو مردوں کے لیے ہے کہ تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی ہو, اس میں چوری ہیرا پھیری نہ کریں. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک شخص نے چوری سے توبہ کی اور وہاں رہنے لگا, تو مسجد میں رہتا تھا, تو کچھ عرصے تک لوگوں نے جو ہے بہت پریشانی اٹھائی, جب باہر نماز پڑھ کے نکلتے تو دیکھتے کہ ایک جوتی ہے ایک نہیں ہے, کبھی دونوں جوتی غائب ہے کبھی ایک جوتی غائب ہے, پھر ادھر ادھر ڈھونڈنے سے ان کو مل جاتی تھی, تو لوگ بہت پریشان تھے. تو انہوں نے ایک بچے کو مقرر کیا جو جماعت کی نماز کا مکلف نہیں تھا, چھپ کے بیٹھ جاؤ دیکھو یہ حرکت کون کرتا ہے, ہماری چپلوں کو ادھر ادھر کون کرتا ہے. اس نے دیکھا تو وہ وہی آدمی تھا جس نے چوری سے توبہ کی تھی. جا کر حضرت گنگوہی کو شکایت لگائی کہ یہ شخص باز نہیں آتا ہے, یہ اس طرح سے کرتا ہے, ستاتا ہے ہم کو. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی تم کیوں لوگوں کو ستاتے ہو؟ کہا کہ حضرت برس سے چوری کی عادت پڑی ہوئی تھی, اب توبہ تو کر لی ہے لیکن یہ تھوڑی بہت ہیرا پھیری کر لیتا ہوں تاکہ دوبارہ نفس کو اطمینان ہو جائے, دوبارہ چوری نہ کرے. تو حضرت گنگوہی نے ہنس کے فرمایا ٹھیک ہے. تو یہ ہیرا پھیری پہ مجھے یاد آ گیا, ہیرا پھیری نہ کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. علم یعلم بأن اللہ یرا, اللہ سوال کرتے ہیں کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت دیکھ رہا ہے, تو ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے, ہمارے عمل کو ہر وقت اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. لہذا داڑھی میں بھی ہیرا پھیری نہ کریں, ایک مٹھی سے کم پر نہ کاٹیں اس کو, ایک مٹھی سے کم ایک چاول برابر بھی کترانا حرام ہے. اور چاروں ائمہ کا اس میں اتفاق ہے, بالاجماع اتفاق ہے کہ ایک مٹھی سے کم پر ایک چاول بھی نہ کترایا جائے ورنہ حرام ہوگا. اور منڈانا تو ہے ہی حرام, اور داڑھی کا یہ جو ریش بچہ ہے یہ بھی داڑھی میں شامل ہے. اسی طرح سے جبڑے پہ سے گال پہ سے بعض لوگ اتنی صفائی کر دیتے ہیں کہ وہ باریک ہوتے ہوتے ہاکی اسٹک کی طرح ہو جاتی ہے, تو یہ بھی ناجائز ہے. اور جبڑے کے درمیان میں جو نشان آ جائے, دانتوں دانت جہاں ملتے ہیں, جبڑے جہاں ملتے ہیں, اس سے اوپر کی جگہ صاف کر سکتے ہیں, نیچے کی داڑھی میں شمار ہوتا ہے اس کو نہ کاٹیں. اسی طرح گردن کے بال بھی جو داڑھی میں ملے ہوئے ہوں اس کو صاف نہ کریں, اور مونچھوں کو بالکل باریک کر دیا کریں, یہ سب سے افضل درجہ ہے. اور سر پر انگریزی بال نہ رکھیں. تو مردوں کے لیے داڑھی کا حکم بہت ضروری ہے, واجب ہے, اور اس کا کاٹنا منڈانا جیسے ابھی شرائط بتائیں اس پر حرام ہے. اور عورتیں اس عمل میں اس طرح حصہ لے سکتی ہیں کہ اگر ان کے مردوں کی داڑھی نہیں ہے تو ان کے خوش آمد درآمد کر کے ان کو داڑھی کے فضائل بتا کر اور اس کے کاٹنے پر وعید بتا کر وہ ان کو راضی کر کے بھی داڑھی کا ثواب لے سکتی ہیں. اسی طرح مردوں کے لیے ٹخنے ڈھانکنا جب وہ چل رہے ہوں کھڑے بھی ہوں دونوں حالتوں میں حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار, جتنا حصہ ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں جلے گا. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جہنم میں جلنے کی وعید معمولی گناہ پر نہیں آتی, ٹخنا ڈھانکنا مردوں کے لیے جب چل رہے ہوں اور کھڑے ہوئے ہوں, چاہے پتلون ہو چاہے لنگی ہو چاہے پاجامہ ہو شلوار ہو, حتیٰ کہ جبا, کیونکہ ازار کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنے والے لباس کو, تو جبا بھی اوپر سے پہنتے ہیں نیچے تک لٹکتا ہے, تو جبا بھی اتنا لمبا پہننا جائز نہیں ہے جو ٹخنوں کو ڈھانک لیں. تو اس طرح سے یہ مردوں کے لیے دوسرا حکم یہ ہے. بعض لوگ صرف نماز میں اوپر کر لیتے ہیں, نماز کے بعد نیچے کر دیتے ہیں, تو یہ غلط کرتے ہیں, گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور ایک حدیث پاک کی روایت میں ہے, ان اللہ لا یحب المسبل, اللہ ٹخنا ڈھانکنے والے کو محبوب نہیں رکھتے. اور بھی بہت سی روایات ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹخنا ڈھانکنے کو پر انتہائی ناپسندگی کا اور ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ ہمارا ظاہر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جیسا بن جائے گا. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں. اور تیسرا عمل تو الحمدللہ سب یہاں جانتے ہی ہیں, اور سارے عالم میں یہی اختر کی ہے, آہو فغاں چند دن خونے تمنا سے خدا مل جائے. آنکھ کی حفاظت ہمارے حضرت مجدد رحمت اللہ علیہ کا خاص مضمون تھا, اور ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ اس پر بہت ہی طرز سے بیان فرمایا کرتے تھے. اور حضرت والا رحمہ اللہ کی کوئی مجلس, کوئی بیان, کوئی بیٹھنا اٹھنا اس مضمون سے خالی نہیں تھا. اور جب بھی حضرت والا رحمت اللہ علیہ مضمون بیان فرماتے, حضرت والا کی چشم مبارک سے آنسو جاری رہتے, اور حضرت والا بہت ہی درد سے فرماتے, بعض اوقات جوش میں فرماتے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ اگر تم ایک ہی کام کر لو, یعنی اپنی نگاہوں کی 100% حفاظت کر لو نامحرم عورتوں سے اور بیریش لڑکوں سے, تو میں قسم کھاتا ہوں کہ ولایت صدیقیت کی انتہا کو تم پالو گے. اللہ والے کوئی بات ایسی ہی کہہ دیں بغیر قسم کھائے, تو احادیث مبارکہ میں وارد ہے کہ اللہ والوں کی چونکہ وہ اللہ کے مقبول ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر دیتے ہیں. بلکہ بعض روایات میں اور بعض مشاہدات میں آیا ہے کہ ان کی الٹی بھی سیدھی کر دیتے ہیں. ہماری نظر میں جو حکم وہ دیتے ہیں بعض اوقات وہ اس مناسبت سے نہیں ہوتا, لگتا ہے کہ یہ ہمارا کام بگڑ جائے گا, لیکن ان کی اتباع میں ایسی برکت ہوتی ہے اور ان کے قول میں ایسی برکت ہوتی ہے کہ خدا, اور وہ اللہ کے ایسے محبوب اور مقبول ہوتے ہیں, کیونکہ کام بنانے والے تو اللہ ہی ہیں, تو وہ ان کی الٹی کو بھی سیدھی کر دیتے ہیں.
تو لیکن یہاں تو ہمارے حضرت الحمدللہ ہمارا گمان اقرب الیقین یہی ہے کہ اللہ کے بہت ہی مقبول تھے, اور پھر انہوں نے قسم اٹھا کر فرمایا ہے. تو یہ بات کتنی جاندار ہوگی, اس کی کتنی اہمیت ہوگی. میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ دنیا تو تھوڑے دن کے لیے ہے, اللہ تعالی ہمیں اپنی جان مال عزت آبرو سب کی سب اللہ پر فدا کرنے کی توفیق دے, اور اپنے دین پر ایثار و قربانی کی توفیق دے. یہ حسینوں سے بے تکلفی کرنا, ان کو دیکھنا اور ان کو نبھانا, اور اس فکر میں رہنا کہ یہ ناراض نہ ہو جائیں یا ہمیں بد اخلاق نہ سمجھیں, یہ سب نفس کے جال ہیں اور انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے, چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو. دونوں کے لیے نامحرم کو دیکھنا ناجائز ہے, اور رسول قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو منع فرمایا ہے کہ عورت مرد کو نہ دیکھے, نامحرم مرد کو, اسی طرح مرد نامحرم عورت کو نہ دیکھے, اور اس سے شرمگاہوں کی حفاظت کا کی ضمانت لی گئی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا گیا ہے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آنکھوں کا زنا کار کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا جو آنکھوں سے زنا کرتا ہوں, اور جو زبان سے ان کے ساتھ بے تکلفی, چاہے ٹیلی فون پہ ہو چاہے براہ راست ہو چاہے واٹس ایپ کے میسج ہو کچھ بھی ہو, ان سے بے تکلفی کرنا بھی حرام ہے, یہ زبان کا زنا کہلائے گا. اسی طرح سے کانوں سے ان کی آوازیں, سریلی آوازیں سننا, گانے سننا, اور ان سے ٹیلی فون پہ باتیں کرنا, یہ کانوں کا زنا کہلائے گا. جو ہاتھ اس آلے کی طرف اٹھتے ہیں اس ارادے کے ساتھ کہ نامحرم سے بات کرنی ہے, یہ گویا ہاتھوں کا زنا ہوگا, اور جو پیر اس ارادے سے اس مقصد سے چلیں گے وہ گویا پیروں کا زنا ہوگا. اللہ تعالیٰ, اور یہ سب جوارح جو استعمال ہوتے ہیں ایسی زنا کاری کے اندر, تو اس میں قلب یقیناً مشغول ہوتا ہے, کیونکہ قلب میں جو کچھ ہوتا ہے وہی اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوتا ہے. تو یقیناً یہ جو عمل ہے اس میں دل کا زنا بھی ہو جائے گا, تو دل سیاہ ہو جائے گا, دل ظلمت سے بھر جائے گا. تو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. فرمایا کہ جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اگر اس میں اس کی اصلاح ہو جائے تو سارے جسم کی اصلاح ہو جائے گی, اور اگر اس میں فساد ہو تو سارا جسم میں فساد آ جائے گا, اور وہ دل ہے دل. تو دل میں اگر زنا بھرا ہوگا, دل زنا کار ہوگا, تو پھر اس سے کوئی بھی برائی صادر ہو جائے کچھ تعجب نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں حیا نہیں, جس سے حیا شرم و حیا ختم ہو جائے پھر وہ جو چاہے وہ کرے, یعنی کہ اس میں ہر برائی پائی جاتی ہے پھر اس ایسا آگے بڑھ جاتا ہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اللہ خبیر بما تصنعون, کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان آنکھوں کی صنعتوں کو خوب جانتے ہیں. فرمایا کہ یہاں تصنعون فرمایا, صنعت فرمایا, تو اس کی تفسیر میں حضرت نے فرمایا کہ صنعت سے مراد کہ جب انسان کسی برے ارادے سے جاتا ہے تو اس کے مختلف اعضاء اور مختلف انداز ہوتے ہیں, یہ ساری صنعتیں, آنکھوں کو گھما گھما کر دیکھنا, اور دل کے ارادے, اور ہاتھ اور پیروں کے انداز چلنے کے, یہ سب صنعتیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو خوب جانتے ہیں کہ ہم جو نظر کو گھما کے دیکھ رہے ہیں تو لوگ تو ہمیں نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اس لیے ہمارے حضرت نے فرمایا کہ یہ ایک عمل کافی مشکل ہے, نفس پر بہت بھاری ہوتا ہے, کیونکہ انسان کے تقاضے اسے مجبور کرتے ہیں, اور یہ شیطان بھی پٹی پڑھاتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا دیکھ لے. لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے, کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. بازاروں میں ہو, اب گھر گھر کے اندر یہ اسمارٹ فون کی جو ہے یہ آ چکی ہے, کیا کہیں اس کو, کیونکہ اکثر اس سے برائی کا کام ہو رہا ہے, اس لیے مجبوراً ہم کہتے ہیں کہ یہ لعنت آ گئی ہے. مگر یہ کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے, ان کو ضرورت شدیدہ ہے, کسی ضرورت شدیدہ سے رکھا ہوا ہے, لیکن خدا تعالیٰ کی توفیق سے وہ گناہوں سے بچے ہوئے ہیں, تو وہ اس سے مستثنا ہے. تو یہ آلہ ایسا بچے کے ہاتھ میں آ گیا ہے, اور اس سے جوانی بھی برباد کرتے ہیں,
صحت بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے، عقل بھی خراب ہو جاتی ہے، عقل میں نور نہیں رہتا. اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ بدنگاہی کا جو مریض ہوتا ہے اس کی چال بھی بدل جاتی ہے، جیسے باولا کتا ہوتا ہے اس طرح سے ادھر ادھر وہ ناشتہ کرتا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، دیکھنے والا اس کو سمجھتا ہے کہ معلوم نہیں کہ کوئی، جیسے ایک حرکات اس کی باولے کتے کی طرح سے ہو جاتی ہے، زبان بھی بہکنے لگتی ہے اس کی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتے ہیں. یہ ایسا آلہ ہے کہ اس کے ذریعے سے کتنے گھر ٹوٹ گئے، کتنے گھروں کو آگ لگ گئی، اچھے خاصے ہنستے بستے گھر بھی خراب ہو گئے، یا پھر غصے اور بدنگاہی کے مرض کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بنے ہوئے ہیں گھر. اور گھر گھر میں جو ہے یہ الگ الگ، کوئی میاں ایک طرف لے کے بیٹھا ہے، بیوی الگ لے کے بیٹھی ہے، بچے الگ لے کے بیٹھے ہیں، اور صبح شام کچھ نہ صحیح کچھ نہ صحیح. تو خدا تعالیٰ سے غفلت تو ضروری، غفلت کا ذریعہ تو ضروری ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. اور جو شخص نگاہ کی حفاظت کر لے گا، ہمارے حضرت نے حدیث قدسی کے واسطے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے خوف سے نظر کی حفاظت کرے گا، میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا جو اپنے قلب میں اس کی حلاوت موجود پائے گا، وہ واجد ہوگا، حلاوت ایمانی اس کے دل میں موجود ہوگی. زندگی کا مزہ، عبادت کا مزہ، ذکر و طاعت کا مزہ، تلاوت کا مزہ، نمازوں کا مزہ، زندگی کی ہر سانس کا اس کو مزہ عطا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اپنا قرب خاص عطا فرمائیں گے، اور اس طرح سے اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا. اس میں خاتمہ کی بشارت ہے اس میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے، اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ عطا فرماتے ہیں واپس نہیں لیتے. جس طرح دنیا کے بادشاہ کوئی چیز دے دیتے ہیں، واپس لینا اپنی توہین سمجھتے ہیں، تو اللہ احکم الحاکمین، جن کے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں اور وہ بے نیاز بھی ہیں، جب وہ کوئی چیز عطا فرما دیں گے تو واپس نہیں لیں گے. تو فرمایا کہ اس میں حسن خاتمہ کی بشارت بھی ہے کہ جو شخص اپنی نگاہ کی پوری پوری حفاظت رہے گا کرے گا، اس کو اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی اور حسن خاتمہ کی دولت سے نوازش فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح سے جیسے میں نے عرض کیا کہ تمام اعضاء اور آنکھیں خصوصاً یہ مقدمہ ہیں، اور فرمایا، ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ یہ سب سرحدیں ہیں اور دل دار الخلافہ ہے. تو سرحد کے ذریعے دشمن داخل ہو جائے اور دار الخلافہ پہ وہ قبضہ کر لیتا ہے، دل برباد ہو جاتا ہے، نظر ڈالی دل برباد ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دل کی حفاظت کی بھی توفیق عطا فرمائے. نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس با رہنا، دل کی نگہبانی رکھنا کہ دل میں کوئی غیر نہ آ جائے. اور دل کی نگہبانی ہمارے حضرت فرماتے تھے بڑے اولیاء کا یہ کام ہے، دل کی نگرانی ہر وقت رکھنا، دل کو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت جوڑے رکھنا، یہ قلندرانہ ولایت کا یہ خاصہ ہے کہ اگرچہ ان کی نفلی عبادت زیادہ نظر نہیں آتی، لیکن ان کے قلب کا تعلق اللہ تعالیٰ سے زاویہ قائمہ سے جڑا رہتا ہے، 90 درجے جڑا رہتا ہے. جو دم بھر کو بھی غفلت ہو تو سمجھو دم نکل جائے. ہمارے میسر رحمہ اللہ کا شعر ہے، اس کا مصرع ہے، جو دم بھر کو بھی غفلت ہو. ہم لوگ تو گناہ پہ گناہ کر ڈالیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن اولیاء اللہ کا یہ مقام ہوتا ہے کہ ان کا دل خدا تعالیٰ سے ایک لمحہ، ایک ذرہ بھی، ایک ڈگری بھی غافل نہیں ہوتا. اور اگر ایسی کوئی غفلت ان سے ہو بھی جائے تو وہ کانپ جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ دم ہی نکل گیا، جان ہی نکل گئی، بہت ہی ڈرتے لرزتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان چاروں اعمال پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، جیسا کہ ابھی ملفوظ میں بھی ہم نے پڑھا حضرت تھانوی کے، کہ یہ سب باتوں پر عمل کی توفیق اور اصلاح نفس بغیر کسی اللہ والے کی صحبت کے عادتاً ممکن نہیں ہے. اس لیے صحبت اہل اللہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ بیان سن لیا تو یہ کافی ہے بس، لیکن صحبت میں رہنا، صحبت میں رہنے سے، ساتھ رہنے سے یہ سب چیزوں کی ہمت بھی پیدا ہوتی ہے، ذوق و شوق بھی پیدا ہوتا ہے. اور بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دلوں سے دلوں کو راہ ہوتی ہے، تو دل سے، دل میں سے نکلتی ہے اور دل میں بس جاتی ہے. تو اولیاء اللہ کے قریب رہنا اور ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنا، ان کی صحبت میں رہنا، گویا کہ ان کے دل کی جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی مچھلیاں ہیں ان کے دل میں، وہ تالاب سے تالاب میں جیسے منتقل ہو جاتی ہیں. فرمایا تالاب دو تالاب ہیں اور ایک میں تو مچھلیاں ہیں اور دوسرے میں بالکل مچھلیوں سے خالی ہے, صرف پانی ہے, اور درمیان میں حائل ہے دیوار. تو اگر اس میں چھوٹا سا ایک راستہ بنا دو تو اس تالاب کی مچھلیاں بھی اس تالاب میں منتقل ہو جاتی ہیں. اسی طرح دل سے دل میں اور چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں ہوتی ہیں, ان کے ذریعے اولیاء اللہ کے قلب کی پاکیزگی اور انوارات اور ان کے نیک ارادے اور تعلق مع اللہ کے انوارات دوسروں کے قلب میں بھی داخل ہو جاتے ہیں. تو صحبت کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے, زیادہ سے زیادہ رہنا چاہیے. اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ اس قسم کی تو بہت بہت مثالیں, بہت واقعات, بہت مشاہدات بھی ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ خدا تعالیٰ جن لوگ جو لوگ آپس میں اللہ کے لیے محبت رکھتے ہیں تو خدا تعالیٰ آخرت میں بھی ان کو ایک جگہ جمع کر دیں گے. جن روحوں کو دنیا میں ایک دوسرے سے مناسبت تھی اور وہ آپس میں اللہ کے لیے ملتے تھے, ان کو بلا استحقاق اگرچہ ان کی نفلی عبادات میں کمی بھی ہوگی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اولیاء کے اکرام میں آخرت میں بھی اکٹھا کر دیں گے. ظاہر ہے اولیاء اللہ کے جو مقام ہیں وہ جنت میں ہیں. تو اس طرح سے کمزور لوگ بھی صرف ان کی صحبت میں کثرت سے رہنے کی وجہ سے آخرت میں جنت میں جمع کر دیے جائیں گے. یہ شارٹ کٹ راستہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے صحبت اولیاء اللہ کا اہتمام کمزور لوگوں کے لیے بہترین نعمت ہے اور شارٹ کٹ راستہ ہے کہ آؤ دیار دار سے ہو کر گزر چلیں, سنتے ہیں اس طرف سے مسافت رہے گی کم. گناہوں کو چھوڑنا اور اولیاء اللہ کی صحبت کا اہتمام کرنا یہ ایسی نعمت ہے کہ خدا تعالیٰ بلا استحقاق فرمائے کہ جیسے کہیں بادشاہ یا کوئی بڑا آدمی مہمان ہوتا ہے تو میزبان جو کھانا اور جو سہولیات اپنے خصوصی مہمان کو دیتا ہے اس کے ساتھ آنے والے کو بھی دے دیتا ہے, وہی چیزیں دیتا ہے. اسی طرح اولیاء اللہ کے ساتھ جو دنیا میں خوب صحبت کا اہتمام کرتے ہیں خدا تعالیٰ ان کو آخرت میں بھی وہی ویسی ہی جنت ویسا ہی مقام عطا فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إلى العالمين میرے پیارے مشائخ کو درجات قرب بے انتہا عطا فرما. اے اللہ پیارے مشائخ کو, سابقین کو, اے اللہ ان کی قبول مبارک کو نور سے منور فرما. اے اللہ سعتن فسعتن متصاعدن متزائدن متبارکن درجات قرب بے انتہا عطا فرما. میرے پیارے موجودہ مرشد کو اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اللہ ان کی عمر مبارک میں خوب برکت عطا فرما. حضرت والا کے اہل دولت قدا اور تمام احباب اور خدام کو بھی, خصوصاً حضرت کی بٹیا صاحبہ کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. اے اللہ ہماری جامعہ کو دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. اللہ اس کے لیے خوب خوب وسائل عطا فرما اور ہم کو ان وسائل کا ذریعہ بنا دے. اللہ ہماری آخرت بنا دے, ہماری دنیا بھی بنا دے, ہماری آخرت بھی بنا دے. اے اللہ جو بھائی بہن پریشان ہو کسی بھی مسئلے سے, اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما, ان کے مسائل کو حل فرما. شریعت اور سنت کے راستے پر جو چلنا چاہ رہے ہیں, جو رکاوٹیں ان کے راستے میں آ رہی ہیں, اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما, آسانیاں فرما. اور جو لوگ رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو ہدایت عطا فرما. اور اللہ ان کو بھی سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما. ہم کو بھی, ان کو بھی, سب مسلمانوں کو, ہماری اولادوں کو اور ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو. الہ العالمین اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اس آیت کی آیت مبارکہ کے تفیل اور صدقے میں اے اللہ ہم سب کو جذب فرما لے. کہ اللہ ہم سب کو جز فرما لے، الہ العالمین ہم سب کو جز فرما لے، اور ہم سب کو ولایت صدیقیت کی خط انتہا ضرور بالضرور عطا فرما دے، الہ العالمین ضرور بالضرور عطا فرما دے، اپنا خاص تعلق نصیب فرما دے، اپنے اخص الخواص میں ہمیں شامل فرما لے، اپنی مہربانی سے شامل فرما لے۔ ہم جانتے ہیں ہم اس لائق نہیں، ہرگز بھی لائق نہیں، مگر تو بھی کریموں کا بڑا کریم ہے، نالائقوں پر بھی کرم کرتا ہے۔ اے اللہ ہمارے ان چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو رد نہ فرمانا، اللہ مہربانی ضرور فرما دینا، اللہ ضرور مہربانی فرما دینا، اے مہربان مولا ضرور مہربانی فرما دینا، ہمارے دلوں کو تمام غیر سے پاک فرما دینا اور اپنی محبت اور معرفت سے بھر دینا۔ اے اللہ عشق کا سمندر کا سمندر پلا دینا، اے اللہ اپنا دیوانہ بنا لینا اور دیوانہ گردی بنا دینا۔ اللہ ہمیں ایسی تجلیات جذب اور ایسی تجلیات قرب عطا فرما کہ جو ہمیں دیکھے وہ بھی آپ کا ہو جائے، ہم بھی آپ کے ہو دیوانے ہو جائیں، اور عبدال جو ہمیں دیکھے وہ بھی آپ کا دیوانہ ہو جائے۔ اے اللہ اپنی مہربانی فرما دے، اللہ ہمیں دنیا میں زندگی ایک ہی مرتبہ ملی ہے، اے اللہ ہمیں اس کے لمحات کی قدر نہیں ہے، اے اللہ ہمیں اس کی قدر نصیب فرما دے، ایک ایک لمحہ آپ پر فدا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہر سانس ہماری حفاظت فرما، ہر پلک جھپکتے ہماری حفاظت فرما، اپنے ذات عالی سے ہم سب کو چپکا لے، اپنی مہربانی سے ہم کو چپکا لے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی آغوش رحمت میں لے لے، اللہ سارے عالم کو اپنی آغوش رحمت میں لے لے۔ اے اللہ اپنی رحمت کی آبشار انڈیل لے، اے اللہ اپنی رحمت کی آبشار انڈیل دے۔ الہ العالمین ہم پر مہربانی فرما دے، اللہ ہم پر مہربانی فرما دے، پیارے اللہ ہم پر مہربانی فرما دے، پیارے اللہ ہم پر سب پر مہربانی فرما دے، پیارے اللہ ہم سب پر مہربانی فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنا بنا لے، اللہم کلنا وجعلنا لک، اللہم کلنا وجعلنا لک، اللہم کلنا وجعلنا لک، اللہم باقیۃ کباقیۃ الولید، اللہم باقیۃ کباقیۃ الولید، اللہم باقیۃ کباقیۃ الولید، اللہم اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار، اللہم اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار، اللہم اخلصنا بخالصۃ ذکر الدار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، الہ العالمین سب بیماروں کو بھی صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، اے اللہ بے روزگاروں کو آسان و حلال اور بابرکت روزی عطا فرما، اللہ روزی میں خوب فراخی نصیب فرما، خوب برکت عطا فرما، اے اللہ تمام مسلمانوں کو برکات عطا فرما، اور تمام مشکلات اور پریشانی اور مصیبتوں اور آفتوں اور مہلک بیماریوں سے سارے عالم کی حفاظت فرما، خصوصاً پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالم کو ہدایت عطا فرما، ہدایت مقدر میں نہ ہو تو اللہ ہم کو عبرتناک سزا سے دوچار فرما، اللہ دین اسلام کا بول بالا فرما، اللہ اسلام کے اسلام دین اسلام کو ہماری رگ رگ میں بسا دے، اللہ ہمارے دل میں بسا دے، اس کی محبت کو اس کی اتباع کو ہمارا رزق بنا دے۔ الہ العالمین ہر باطل سے بچنے کی توفیق عطا فرما، باطل سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما، اے اللہ نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما دے، اور ہر غیروں کے طریقوں سے، جانوروں کے طریقوں سے، یہود و نصارہ اور ہنود کے طریقوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر ہر ادا کو اے اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، دل و جان سے اس پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما، ہماری ہر سانس سنت کے مطابق بنا دے، ہر پلک جھپکتے سنت کے مطابق بنا دے، ہمارا سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا کھانا پینا ہمارا بولنا ہمارے اخلاق عین سنت کے مطابق فرما دے، بہترین اخلاق سے ہمیں نواز دے۔ اے اللہ جو لوگ اپنی بیویوں کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، غصہ بھیجا کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کو اچھے سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جہاں جہاں عورتیں شوہروں کے لیے مصیبت کا باعث بن رہی ہیں، تنگ کر رہی ہیں، اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے، ان کو شوہروں کا ادب عطا فرما اور اچھے اخلاق سے نواز دے، اپنی ان کی اطاعت نصیب فرما دے، اور اللہ ہمارے گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، آپس کے اختلافات کو اللہ رفع فرما دے اور آپس میں محبت اور اتفاق نصیب فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک و حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.